میرا رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائے ہوں مہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو شخص مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بعض بڑے اہم مسائل ہوتے ہیں اور کتابوں میں بھی موجود ہوتے ہیں اور انہیں سمجھنے کی حاجت بھی ہوتی ہے. امیر علیہ سنت کی کتب و رسائل کے مختلف مسائل، اس سلسلے میں آپ ان مسائل کو سمجھ سکیں گے. اور ہمارے درمیان جو ہے مفتی صاحب بھی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
خیریت سے ہیں آپ؟
الحمدللہ علی کل حال.
ہمارا جو موضوع ہے وہ لازمی بات ہے تو فیضان رمضان ہماری کتاب، مگر ہم نے اس کی ابتدا نفل روزوں سے کی تاکہ رجب المرجب ہے، شعبان المعظم ہے، اس کے روزوں کے تعلق سے بھی کچھ مدنی پھول اس میں ہیں. نفل روزوں کی ہم فضیلت بھی سنتے ہیں مفتی صاحب سے کہ نفل روزوں کی کیا اہمیت ہے.
امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو فیضان رمضان کتاب تصنیف فرمائی، اس میں نفل روزوں کے فضائل کے نام سے ایک باب قائم فرمایا ہے. اور اس باب کے حوالے سے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے جو کلمات ہیں میں انہی سے آغاز کرتا ہوں. امیر اہل سنت فرماتے ہیں، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، فرض روزوں کے علاوہ نفل روزوں کی بھی عادت بنانی چاہیے.
بالکل،
کہ اس میں بے شمار دینی اور دنیاوی فوائد ہیں. ثواب تو اتنا ہے کہ مت پوچھو بات.
ماشاءاللہ،
آدمی کا جی چاہے کہ بس روزے ہی رکھتے چلے جائیں. دینی فوائد میں ایمان کی حفاظت،
ماشاءاللہ،
جہنم سے نجات، جنت کا حصول شامل ہے.
ماشاءاللہ.
اور جہاں تک دنیاوی فوائد کا تعلق ہے تو دن کے اندر کھانے پینے میں صرف ہونے والے وقت، اخراجات کی بچت، پیٹ کی اصلاح اور بہت سارے امراض سے حفاظت کا سامان ہے.
ماشاءاللہ.
اور ان کے بعد جو امیر علیہ سنت کے جو آخری کلمہ ہے نا، وہ اس پوری سب چیزوں کی جان ہے. فرماتے ہیں، تمام فوائد کی اصل یہ ہے کہ روزہ دار سے اللہ تعالی راضی ہوتا ہے.
ماشاءاللہ، مرحبا. یعنی اللہ پاک کی رضا والا کام ہے اور بندے کو اللہ پاک کا قرب حاصل ہوتا ہے، تو نفل روزوں کی طرف آنا چاہیے. ہم اپنے سلسلے میں لازمی بات ہے تھوڑے بہت آپ کو فضائل وغیرہ بھی ہم کچھ بیان کریں گے، کیونکہ ہم فیضان رمضان میں امیر علیہ سنت نے فضائل بھی لکھے ہیں، کچھ حکایتیں بھی ہیں، کئی چیزیں بھی ہیں. مگر ہمارا جو سلسلہ ہے اس کا مقصد اس میں ہونے والے آپ کو مسائل بیان کرنا ہے. یہ تو ایک نفل روزے کی بات ہوئی ہے. اب دیکھیں، نفل روزے مختلف طرح کے. نفل روزوں کے فضائل میں ایک موضوع ہے، اس میں رجب المرجب کے اہمیت کے تعلق سے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی نقل ہے، رجب شہر اللہ تعالی و شعبان شہری و رمضان شہر امتی. یعنی رجب اللہ پاک کا مہینہ اور شعبان میرا مہینہ اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. اچھا، اس میں بھی روزوں کے فضائل جو ہے بیان کیے جاتے ہیں اور اسے حرمت والا مہینہ بھی قرار دیا گیا ہے. ایک رات اہمیت کی حامل ہے، 27ویں شب، اس کے بھی روزے کی فضیلت کا تذکرہ ملتا ہے. تو 27ویں شب کے تعلق سے بھی، یعنی یہ جیسے آپ نے ابھی ایام کی بات کی، تو اس میں ہم 27ویں شب کا دن بھی شامل کریں اور اس کے روزے کی فضیلت کا ملنا، اس سے کچھ اس کی اہمیت پتہ چلتی ہے. کچھ یہ بھی بیان کیجئے، رجب کے تعلق سے بھی کوئی مدنی پھول آپ دینا چاہیں.
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعامات کا سلسلہ جاری و ساری ہے، یہ کبھی رکا نہیں ہے. وللآخرت خیر لک من الاولی، حضور کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی سے بہتر ہے.
ماشاءاللہ.
تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو اللہ تعالیٰ کے عظیم احسانات ہیں ان احسانات میں سے ایک احسان رجب المرجب کی 27ویں شب کو اللہ تعالیٰ نے حضور پر ایسا عظیم احسان فرمایا ہے کہ ایسا احسان نہ حضور سے پہلے کسی پر ہوا نہ بعد میں کسی پر ہونا ہے. وہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 27ویں شب رجب المرجب کی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا یہ سفر جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے, پھر مسجد اقصی میں انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت, اس کے بعد پھر یہ سفر آسمانوں کی طرف بلند ہوتا ہے, پہلے دوسرے تیسرے ساتوں آسمان کراس کرنے کے بعد پھر سدرۃ المنتہا, پھر اس سے آگے عرش الہی تمام کائنات کو محیط ہے, عرش الہی سے بھی آگے جو لا مکان جس کو کہتے ہیں, وہاں کوئی مکان کوئی جگہ اسپیس ایسی نہیں ہے, وہ لا مکان ہے.
ٹھیک,
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لا مکان میں بلوایا اور اپنا ایسا قرب عطا فرمایا, ایسا قرب عطا فرمایا جو نہ حضور سے پہلے کسی کو ملا نہ بعد میں کسی کو ملے. تو اپنا دیدار اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کرایا, اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواب میں بے شمار مرتبہ معراج تو کی ہی ہیں, لیکن آج حقیقت میں کھلی آنکھوں سے جاگتی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا, اور اس دیدار کے وقت نہ آنکھیں, دیدار کے وقت جیسے بہت کسی
جیسے ایک مثال
سمجھنے کے لیے روشنی کی طرف اگر ہم اپنی آنکھوں کو لے کے جاتے ہیں نا, تو آنکھیں زیادہ دیر اس کی تاب برداشت نہیں کر سکتے. سورج ہی کو لے لیں, جب سورج تھوڑا اونچا بلندی پر آ جاتا ہے تو اس کو دیر تک دیکھا نہیں جا سکتا, ہم بلکہ جب سورج سر پہ آ جائے تو اس کی جب دیکھنے سے ہی تھوڑا سا
آنکھیں کیا اس سے.
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا, ما زاغ البصر وما طغى, قرآن پاک میں اس دیدار کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار عطا فرمایا, اور دنیاوی زندگی میں اپنے سر کی آنکھوں سے رب تعالیٰ کا دیدار کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی کا خاصہ ہے, اس خاصے میں کوئی اور حضور کا شریک نہیں ہے. یہاں تک کہ علماء نے فرمایا کہ جو یہ کہے کہ اس نے دنیاوی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا دیدار جاگتے ہوئے کیا ہے تو اس پر حکم کفر ہے.
اللہ
اتنا ہے, مطلب یہ اتنی تخصیص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. ہاں, خواب میں بے شمار اولیاء کرام زیارت اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں, امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے بھی 100 مرتبہ خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے. تو بہرحال رجب المرجب کی 27ویں شب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو عبادت میں اس کو گزارنے کی ترغیب ارشاد فرمائی, اور اس کے دن میں روزہ رکھنے کی ترغیب ارشاد فرمائی. جیسے کہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے, رجب میں ایک دن اور رات ہے, جو اس دن روزہ رکھے اور رات کو قیام یعنی کہ عبادت کرے تو گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے, 100 برس کی شب بیداری کی, اور یہ رجب کی 27 تاریخ ہے. تو شعب الایمان کی اس روایت میں کتنا, یعنی ہم اگر ایک رات اس 27ویں رات کی اہمیت ہے کہ اس رات کو قیام کریں یعنی عبادت میں گزاریں, تو 100 برس کی شب بیداری کا ایک ثواب حاصل ہو رہا ہے, اس کے دن 27 تاریخ کو روزہ رکھیں تو گویا 100 سال کے روزے رکھنے کا ثواب اس میں اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے. تو اس ثواب سے ہمیں محروم بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے, اور الحمدللہ ایک کثیر تعداد مسلمانوں کی جو نفل روزوں کا اہتمام کرتے ہیں تو 27 رجب المرجب کو بھی روزہ رکھا کرتے ہیں,
اور ایک تعداد بڑی تعداد 27 تاریخ کو رکھتے ہیں, یعنی نفل روزہ رکھنے والے کا جن کا ذہن ہوتا ہے ان کی ایک بڑی تعداد 27ویں شریف میں روزہ رکھتی ہے. تو مدنی شہر کے ناظرین, یہاں پر فیضان رمضان کے اندر امیر علیہ سنت نے ایک اور روایت نقل فرمائی ہے, فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, رجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کا کفارہ، دوسرے دن کا روزہ 2 سال کا، اور تیسرے دن کا 1 سال کا کفارہ ہے، پھر ہر دن کا روزہ 1 ماہ کا کفارہ ہے۔ تو رجب المرجب روزے رکھنے کا بھی مہینہ ہے، اس تعلق سے کہ اس میں عبادت کی جائے، بیج بونے کا مہینہ ہے، اور شعبان المعظم تو خاص طور پر روزے رکھنے کا مہینہ ہے۔ رجب المرجب کے ساتھ شعبان المعظم ہے، اور شعبان المعظم کے اندر جہاں روزوں کے بھی بہت سے فضائل ہیں، وہاں 15 شعبان کے روزے اور 15 شعبان کی اہمیت کے تعلق سے بھی ایک معاملہ ہے۔ اس تعلق سے آپ کیا مدارف العنایت فرماتے ہیں؟
شعبان المعظم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روزوں کے حوالے سے نا منتخب مہینے، کہ جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روزوں کا زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے، تو ان مہینوں میں سے ایک مہینہ ماہ شعبان المعظم ہے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہ رکھتے، بلکہ پورے شعبان ہی کے روزے رکھ لیتے، اور فرمایا کرتے کہ اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرو، اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنا فضل نہیں روکتا جب تک تم اکتا نہ جاؤ۔ یہ بخاری شریف کی روایت میں گویا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ماہ شعبان المعظم کو روزوں کے اہتمام کے ساتھ گزارنے کی آپ کا یہ معمول ارشاد فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ماہ شعبان المعظم میں روزے رکھا کرتے، اور یعنی جیسے کہ فرمائے گا کبھی پورے ماہ شعبان کے بھی روزے رکھ لیتے۔ تو اب چونکہ نفل روزوں کے حوالے سے یہ ماہ شعبان بالکل رمضان المبارک کے قریب ہیں،
ساتھ ملا ہوا ہے،
اب ماہ رمضان جب شروع ہوگا تبھی ہم روزے رکھیں گے نا، تو بہت ساری مسٹیک، ابتدائی 2-4 دنوں میں بھولے سے کھا لینا، اور چونکہ روزہ ابھی پہلا ہی 11 مہینے مسلسل کھاتے ہی رہے اور اگلے دن ہی روزہ رکھتے ہیں، تو بھوک کا احساس، کبھی کبھی آدمی جو ہے نا بہت زیادہ کمزوری محسوس کر رہا ہوتا ہے، تو وجہ کیا ہوتی ہے کہ 11 مہینے مسلسل کھاتے رہے، اچانک اب اگلے دن روزہ رمضان فرض چونکہ رکھنا ہے، تو عادت نہ ہونے کی وجہ سے وہ تھوڑا دشوار بھی لگتا ہے۔ تو اگر ماہ رمضان المبارک آنے سے پہلے ہم ماہ شعبان مبارک میں بھی کچھ نہ کچھ روزے رکھنے کا معمول بنا لیں، پورے ماہ نہیں تو 20 روزے، 10 روزے، 5 روزے، کچھ نہ کچھ معمول بنائے، تو اس سے انشاءاللہ ماہ رمضان پانے کی جستجو بھی بڑھتی رہے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ماہ رجب المرجب میں جیسے آتا ہے ماہ رجب، تو ایک دعا کا اہتمام فرماتے، ایک دعا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اے اللہ رجب میں اور شعبان میں ہمیں برکت عطا فرما اور ماہ رمضان تک ہمیں پہنچا دے۔ ماہ شعبان المعظم اس کی بڑی عظمتیں ہیں، اور اس کے اندر بالخصوص جو 15 شعبان المعظم ہے اس کی بہت عظمت بیان کی گئی ہے، کہ شعب الایمان کی روایت میں حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں شب میں تجلی فرماتا ہے، استغفار یعنی توبہ کرنے والوں کو بخش دیتا ہے، اور طالب رحمت پر رحم فرماتا ہے، اور عداوت والوں کو یعنی آپس میں جو دو مسلمان ایک دوسرے سے دشمنی رکھتے ہیں، ان کو جس حال پر ہیں اسی حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس روایت سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کی طرف سے رحمتوں کا، اس کی طرف سے بخششوں کا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، لیکن ہماری آپس کی عداوتیں اور ایک دوسرے سے قطع تعلقی، دیگر روایت کے اندر اور بھی گناہوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، کہ اس رات کی خصوصی انوار و تجلیات برکتوں سے جہاں ایک بڑی خلقت حصہ پا رہی ہوتی ہے، تو چند افراد ایسے رہ جاتے ہیں، چند اعمال میں مبتلا افراد ایسے رہ جاتے ہیں جو ان چیزوں سے محروم رہتے ہیں۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس جبریل آئے اور کہا کہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں، مگر کافر اور عداوت والے، رشتہ کاٹنے والے، کپڑا لٹکانے والی یعنی تکبر کی نیت سے جو لمبے لمبے زمین تک لٹکے ہوئے کپڑے ٹخنے چھپانے والے اتنے دراز کپڑے بنیت تکبر جو لٹکاتے ہیں، والدین کی نافرمانی کرنے والے شراب کے عادی کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا.
یعنی ویسے ہی ایک تو چیز یہ ہے کہ گناہ تو ویسے ہی بندے کو چھوڑنا چاہیے، اور اس موقع پر یوں سمجھیں کہ ایک عام آدمی کے لیے بھی ایک ترغیب ہے کہ وہ گناہوں سے اپنی جان چھڑائے کہ یہ اتنی مبارک رات ہے، اس کی برکتیں اس طرح کے لوگوں کو نہیں ملتی. تو یہ الحمدللہ امیر علیہ السلط نے مدنی پھول دیے. یہاں پر چند باتیں اور بھی ہیں، ایک اس رات کی تعظیم کے تعلق سے کہ اس رات کے تعلق سے اہتمام کے تعلق سے کچھ بات ہو کہ یہ رات کا اہتمام کرنا، اس کی تعظیم کرنا یہ کیسا ہے، اور یہ جو معافی والا معاملہ ہے لوگوں کے حقوق کی معافی کے تعلق سے، اس تعلق سے بھی کچھ مدنی پھول آپ عنایت فرمائیں.
یہ جو رات ہے شب براءت، 15 شعبان المعظم کو شب براءت کہتے ہیں. براءت کا معنی نجات حاصل کرنا، آزادی، خلاصی حاصل کرنا. تو اس رات میں جو براءت کہنے کا مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ رات ایسی ہے کہ جو جہنم کے عذاب سے چھٹکارا پانے کی رات ہے. تو اس رات میں ہمارے اسلاف کا جو طریقہ کار رہتا تھا وہ عبادت کی طرف مائل ہو جانا، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کثرت سے استغفار کرنا، قیام اللیل یعنی رات کی عبادت کا اہتمام کرنا، تو یہ ہمارے اسلاف کا ایک طریقہ کار رہا ہے. حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات کے موقع پر اکثر باہر تشریف لاتے. ایک بار اسی طرح شب برات میں باہر تشریف لائے اور آسمان کی طرف آپ نے نظر اٹھائی اور فرمایا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام نے شعبان کی 15ویں رات آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا کہ یہ وہ وقت ہے کہ اس وقت جس نے جو دعا اللہ تعالی سے مانگی اس کی دعا اللہ تعالی نے قبول فرمائی، جس نے مغفرت طلب کی اللہ تعالی نے اس کی مغفرت کر دی، بشرطے کہ دعا کرنے والا اشار یعنی ظلمن ٹیکس لینے والا نہ ہو، جادوگر، کاہن، باجا بجانے والا نہ ہو. پھر حضرت سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا اللہ تعالی کی بارگاہ میں کی، اللہم رب داؤد اغفر لمن دعاک فی ھذہ اللیلۃ او استغفرک فیھا، کہ اے اللہ، اے داؤد کے پروردگار، جو اس رات میں تجھ سے دعا کرے یا مغفرت طلب کرے اس کو بخش دے.
ماشاءاللہ.
تو یہ یعنی کہ اس رات کے حوالے سے جو کانسیپٹ ہے اس کی عظمت کا، یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی اس کا تعلق،
اور یہ یعنی بہت پرانا معاملہ یہ جو رات کی تعظیم ہے. یعنی بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کو ہم نے صحیح طرح سٹڈی کیا نہیں ہوتا تو ہم بہت ساری چیزوں میں وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ بڑوں کی کتابیں پڑھیں. فیضان رمضان سے درس بھی ہوتا ہے، اور لازمی بات ہے اس میں رجب کے فضائل بھی ہیں، شعبان کے فضائل بھی ہیں، نفل روزوں کے فضائل بھی ہیں، تو رجب شعبان میں بھی اس کا درس ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی اس کے اندر اور بہت سے مدنی پھول ہیں جو پورے سال ہی آپ سن سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں. رمضان مبارک کے تعلق سے تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. اچھا، اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپس میں اس رات سے پہلے حقوق کی معافی کا ایک طریقہ رائج کیا، اور یہ چیز جیسے آپ نے بھی روایت بھی بیان کی کہ ان کو اللہ پاک چھوڑ دیتا ہے جو آپس میں نفرتیں رکھے. تو ایک تو حقوق کی معافی کا یہ انداز، اور پھر اس کے ساتھ لازمی بات ہے ہم نے یہ بھی چیز دیکھی ہے کہ امیر علیہ السلط کے شعبان المعظم سے پہلے نارمل آپ کی طرف سے تحریر آتی ہے اور حقوق کی معافی کا ایک انداز ہوتا ہے، تو اس تعلق سے بھی آپ کچھ ارشاد فرمائیں.
اللہ تبارک و تعالی نے قانون
جی
اللہ تعالی کا ہے کہ ایک بندے نے اگر دوسرے بندے کا حق دبایا ہوگا تو ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ دیا جائے گا، مظلوم کو اس کا جو بھی اس پہ ہونے والی زیادتی ہے اس کی تلافی کی جائے گی. تو روایات بڑے اس معاملے میں ایک حساس دل رکھنے والا وہ بالکل بھی کسی پر ظلم کرنے سے پہلے کئی مرتبہ سوچے گا کہ اس کا نتیجہ آخرت میں کیا ہوگا. جیسے کہ ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا مفلس کون، تو صحابہ نے اپنے اپنے اعتبار سے تعریف کی، مفلس یہ ہوتا ہے. تو فرمایا مفلس وہ ہے جس کا روایت کو خلاصہ ہے کہ جو بروز قیامت نیکیاں لے کر آئے گا لیکن اس نے اس کو گالی دی ہوگی، اس کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، اس کے ساتھ یوں کیا ہوگا، تو بروز قیامت لوگ اپنے اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کے بدلے میں اس کی نیکیاں لیتے چلے جائیں گے.
اہل حقوق یعنی اہل حقوق
نیکیاں لے جائیں گے, یعنی اپنا عوض کے طور پہ لے جائیں گے, اور جب وہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی پھر اب لوگوں کی زیادتیوں کا سلسلہ جو اتنا بڑا وسیع تھا کہ وہ پھر بھی مظلوم افراد پورے نہیں ہوئے تو
کور نہیں ہو سکا,
کور نہیں ہوا معاملہ, تو ان کے گناہ پھر اس کے ذمہ ڈال دیے جائیں گے اور یہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا ظالم. اگر ہم نے دنیا میں کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کا جو عدل و انصاف کا معاملہ ہے اس میں آدمی پھنس جائے گا. تو اس لیے آخرت تک اس معاملے کو کیوں جانے دیں, دنیا ہی کے اندر اس معاملے کو نمٹا لیں. مغفرتیں مختلف مواقع پر اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے, مغفرت جب بھی آدمی طلب کرے, توبہ کرے, اللہ تبارک و تعالی کی رحمت بندے کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ مغفرت اسی رات کو ہوگی, اس کے علاوہ نہیں ہوگی. جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعائے مغفرت کریں گے, سچے دل سے توبہ کریں گے, تو انشاءاللہ رحمت کا پانی برسے گا اور یہ گناہ معاف ہو جائیں گے. اور بلکہ بعض قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ میں بھی وہ گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کرنے کا بھی ذکر ہے. تو اصل یہ ہے کہ ہم اپنے معاملے کو آخرت تک کیوں لے کے جائیں, دنیا میں جب مغفرتوں کے معاملات ہو رہے ہیں تو اس میں ہم بھی تو حصہ دار بن جائیں. تو اس کے لیے امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اہل اسلام کو ایک متوجہ کیا کہ اس رات چونکہ شب براءت ہے اور مغفرتیں بٹ رہی ہیں, تو یہ گناہ جن کا روایت میں ذکر کیا گیا یہ اس رات محروم رہیں گے. تو اپنے مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی کے لیے اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ترغیب دلائی کہ اس رات کے آنے سے پہلے پہلے جن گناہوں کی وجہ سے اس رات کی خصوصی عنایت سے محرومی ہوتی ہے ان چیزوں کو چھوڑ دیں.
یعنی اس میں ایک چیز یہ بھی آ گئی کہ جیسے ہمارے بزرگ ہیں, اعلیٰ حضرت ہیں یا امیر سنت کے کمال ہیں, اس سے ہمیں ایک فائدہ کیا مل گیا کہ ایک چیز رائج ہے. اب یہ رائج ہونے کا یوں سمجھے کہ اس چیز کو جو پریکٹیکلی طور پر جیسے احادیث میں اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی کہ یہ وہ موقع ہے کہ اس موقع کے اندر یہ لوگ رہ جاتے ہیں, تو اب اس چیز سے بچنے کے لیے کہ ہم کہیں محروموں میں نہ چلے جائیں اس سے بچیں اور اس فضیلت کو حاصل کریں جو یہ بیان کی جا رہی ہے اتنی مبارک رات ہے, تو ایک بہترین طریقہ آپ نے یوں لکھ لیا کہ ہر سال لوگ آپس میں ایک دوسرے کے
معافی تلافی کریں. اگر کسی کو توجہ ہی نہیں دلائی جائے گی تو وہ سلسلہ جاری رہے گا. تو کم از کم اتنا ضرور ہوتا ہے کہ شعبان المعظم کی 15ویں شب یہ اس طرح کے میسیجز اور اس طرح کے پیغامات, اب میں سمجھتا ہوں کہ جس کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے نا اس کے پاس پہنچ رہے ہوتے ہیں. اس کو سیریس لیا جائے, جو مدعا سمجھایا جا رہا ہے اس کو ہنسی مذاق نہیں کہ معاف کر دو مجھے معاف کر دو, معافی کو بھی کھیل نہ بنائے, اس کو اس کی حقیقت کو سمجھیں.
یعنی جو اس کی روح کے ساتھ یہ کام ہونا چاہیے کہ جو ہے حقیقتاً واقعی بندے کی کیفیت
کی کیفیت ہونی چاہیے کہ میری طرف سے اس کے ساتھ زیادتی ہوئی اور اب میں اس بندے کے پاس جا رہا ہوں. اچھا یہ پورے 11 مہینے ہم زیادتی کرتے رہے صرف شعبان المعظم ہی کا انتظار کریں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اصل یہ ہے کہ اس رات کے جو برکتیں اس سے ہم محروم نہ ہوں اور پکی اور پختہ نیت کر لیں کہ آئندہ بھی ہم نے کسی پہ ظلم زیادتی نہیں کرنی, اور جو گناہ اس خصوصی رات میں بخشش سے محروم کرنے والے اسباب ہیں ان کو کبھی بھی اپنے اندر پیدا نہیں ہونے دینا, اس کی نیت کریں.
رمضان شریف کے ناظرین, یہ جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ جو لیٹر بھیجا تھا جس کے اندر یہ موضوع تھا, یہ فیضان رمضان میں 358 پیج پر موجود ہے. شعبان کے تعلق سے جو بات ہوئی اس کی تعظیم کے تعلق سے, یہ شامی تابعین رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین شب برات کو بہت تعظیم سے مناتے تھے, اس کا ذکر 359 پیج پر موجود ہے. اور اس رات کی نزاکت کے تعلق سے بہت سے مدنی پھول ہیں. یا دو باتیں اور بھی ہیں, ایک بات یہ کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ رائج یہ ہے کہ اس رات کو بہت سارے پٹاخے پھاڑے جائیں گے. کوئی کہتا ہے نہیں ہم پٹاخے نہیں پھاڑتے, ہم بس وہ پھول جڑیاں جلا لیں گے. تو یہ جو چیز ہے اس کے تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں؟
شب براءت کا جو نام ہے نا اس کا معنی کیا ہے؟ جہنم کی آگ سے چھٹکارے والی رات.
جی,
اور احادیث کریمہ میں جہنم سے آزادیاں ہو رہی ہوتی ہیں اس رات میں, اس کا ذکر بھی موجود ہے. تو اب جب جہنم کی آگ سے آزادی کی یہ رات ہے تو آتش بازی میں کیا ہوتا ہے؟ آتش کہتے ہی آگ کو ہیں, یہ چاہے پٹاخہ پھاڑیں یا پھول جھڑیاں جلائیں یا اس سے بھی آگے جو کچھ بھی اس معاملات اس رات میں لوگ کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ یہ رات آنے سے پہلے ہی یعنی شعبان شروع ہوگا اور آپ کا گلی محلے سے جانا آنا دوبھر ہو جائے گا.
تیاری ہو رہی ہوتی ہے نا، پریکٹس کر رہے ہوتے کہ 15 کو یہ کام کرنا ہے، تو تھوڑا تھوڑا سا چل رہا ہوتا ہے یہ کام.
تو یہ آتش بازی کرنا اس موقع پر یہ بالکل غیر اسلامی رسم ہے. اسلام نے اس طرح یہ پھلجھڑیاں اور پٹاخے پھاڑنے، اس سے مال ضائع کرنے، لوگوں کو تکلیف دینے کی اسلام نے اجازت نہیں دی. اسلام اس کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتا. تو جو افراد ایسا کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو لا لا کر پٹاخے اور پھلجھڑیاں اور اس طرح کی چیزیں لا لا کے دے رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟
اس رات ہی سکھا رہے ہیں کہ بھائی پٹاخے اس طرح پھاڑتے.
اس رات کی اہمیت کو سمجھیں، اس رات کی اہمیت کو اپنے بچوں میں سمجھائیں. ممکن ہے کہ یہ سلسلہ ان کو پیچھے سے چلتا ہوا آ رہا ہو، تو انہوں نے بچپن میں یہ سیکھا، آگے اپنے بچوں کو بھی یہ سکھا رہے ہیں. تو یاد رکھیں، آتش بازی کی ایجاد، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ہوتا نا،
مطلب مجھے تو
ایجاد کرنے والا
ہو گیا.
تو اس کے اگر ہم پیچھے جائیں گے نا کہ یہ پٹاخے اور یہ آتش بازیاں کہاں سے ہوا تھا، تو اس کا تعلق سیدھا سیدھا نمرود سے جا کے جڑتا ہے. تو ابراہیم علیہ نبی جینا والے صلاحت والسلام کو آپ کے حق بولنے، حق کی دعوت دینے اور ایک اللہ وحدہ لا شریک کے معبود برحق ہونے کا آپ نے جو اعلان کیا تھا نا برملا، اس میں پوری نمرودیت کے اندر ایک تہلکہ مچ گیا اور سب نے کہا کہ اگر ابراہیم کو ایسے ہی چھوڑ دیا تو پھر یہ آہستہ آہستہ کئی لوگوں کو اپنے نظریے پہ لے آئیں گے اور ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے بت پرستی کا اور شرک وغیرہ کا وہ ختم ہو جائے گا. تو ان سب نے پھر جو طے ہوا وہ یہ کہ ابراہیم علیہ نبی جینا والے صلاۃ والسلام کے لیے ایک آگ جلائی جائے گی، اور وہ آگ اس انداز کی تھی کہ کئی یعنی اس کا ایریا بھی جو لکڑیاں ڈالی گئی تھی وہ ایریا بھی بہت بڑا تھا، میدان سمجھ لیں، اور اس کے اوپر جو آگ کی تپش تھی وہ اتنی اوپر تک اس کی تپش تھی کہ پرندے بھی اس آگ کے اوپر، حالانکہ جیسے کبوتر وغیرہ کئی ہائٹ پہ جا کے اڑ رہے ہوتے ہیں تو اس کے اوپر سے بھی پرندے نہیں جا سکتے تھے. اس قدر بڑی آگ لگائی گئی تھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، اور اس آگ کو مزید بھڑکانے کے لیے آگ پھینکی جا رہی ہوتی ہے تاکہ آگ بھڑکے، لکڑیوں میں آگ لگے. تو ابراہیم علیہ نبی جینا والے صلاۃ والسلام کو شہید کرنے کے اس ناپاک ارادے کو لے کر یہ نمرودیوں نے یہ آتش بازی کا سلسلہ شروع کیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی کے خلیل اس امتحان میں کامیاب رہے، اور جو بھی ان کے ساتھ اللہ تعالی نے امتحان لیے ہیں ابراہیم علیہ نبی جینا والے صلاۃ والسلام اس امتحان
مشہور ہے ماشاءاللہ اس معاملے میں کہ آپ کے امتحانات سے جو
بالکل یعنی یہ پرفیکٹ جس کو کہنا ہر امتحان میں اعلیٰ درجے پر کامیاب
خود خلیل بھی ہیں،
خلیل اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں. تو یہ جو ایجاد ہے نمرود کی طرف سے ہے، تو اب ہم مسلمان ہیں، ہمیں ایسا کام کہ جس کی اصل نمرود نے مردود نے کی ہو اس کام کو ہم آج بھی لے کے چل رہے ہوں پھر رہے ہوں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور الحمدللہ امامت معاشرے میں دعوت اسلامی، چونکہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اس مدنی مقصد کو لے کر جو دعوت اسلامی چلی ہے تو الحمدللہ بہت ساروں کی اصلاح ہوئی ہے. تو جو پہلے دھماکے اور پٹاخے اور اس طرح کی چیزیں جتنی زیادہ پہلے سننے کو ملتی تھیں، قدرے اس میں کمی آتی بھی جا رہی ہے. لوگ سن رہے ہیں مدنی چینل بھی عام طور پہ شعبان المعظم کے ان مواقع پر اپنی خدمات فراہم کر رہا ہوتا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اچھائی کا حکم برائی سے منع، یہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. تو کافی لوگوں کو اویئرنیس ہو رہی ہے کہ بھئی ہم کر کیا رہے ہیں. اچھا، ان پٹاخوں کا جہاں ایک تو شرعی حوالے سے یہ جائز نہیں ہے، دوسرا اس کے دنیاوی نقصانات اتنے ہیں کہ بچوں
میں آگ لگ گئی، اس طرح
بچوں کے ہاتھ جل گئے، کیونکہ بچے کو پٹاخہ تو آپ نے لا کے دے دیا، اس کی احتیاطیں اب وہ پوری کون کرتا ہے؟ بچے آپ کی غیر موجودگی میں بھی پٹاخے پھاڑیں گے، کپڑے جلا لینا بچوں کے، اس طرح کے آتش بازی کے ذریعے کوئی بچہ جا رہا ہے اس کے قریبی پٹاخہ پھینک دیا، تو ان چیزوں سے کیا ہو رہا ہے؟ کوئی اچھا کمزور دل کے جو افراد ہیں، کمزور بچے ہیں، وہ بالکل ہی یعنی بیٹھ جاتے ہیں.
سوچنا چاہیے ایسے لوگوں کو کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں, اور فیضان رمضان کے اندر اس موضوع کو آپ مطالعہ کر سکتے ہیں. بہت سارے مدنی پھول فیضان رمضان میں ہیں. ہم شروع میں آپ کے ساتھ سامنے جو لے کر آئے وہ نوافل کے تعلق سے لے کر آئے ہیں سلسلہ, اور آگے انشاءاللہ عزوجل ہم ترتیب وار فیضان رمضان کے ابواب سے چلیں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں مہِ رمضان کے صدقے میں فرمایا.